السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے واقعے کے متعلق چند آیتیں ہیں. سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کم ہی آتا ہے، اور تھوڑے تفصیلات کے ساتھ تو شاید دو ہی جگہوں پر، ایک دوسری جگہ پر سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، اور دوسرا یہاں، اور یہاں کچھ زیادہ تفصیل ہے. اب گزشتہ درس میں یہ تفصیل سے سمجھایا گیا تھا کہ وہ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اور اس قدر بیمار ہو گئے کہ سب نے ان کو چھوڑ دیا تھا، اور لمبی مدت گزر گئی مصیبت کی حالت میں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اس سے نجات دی. اور یہاں جو ان کا ذکر ہے، اس کا مقصد دو ہے. ایک مقصد تو ان کا صبر بتانا، اور دوسرا مقصد ان کا تعلق مع اللہ، رجوع اللہ بتانا. کیا مطلب؟ کہ ہر حالت میں اللہ ہی کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، اچھی حالت ہو یا بری حالت. بار بار یہ لفظ آتا ہے انبیاء کے بارے میں کہ وہ اواب ہے. اواب کا مطلب بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. تو بعض حضرت نے اواب کی تشریح میں لکھا ہے کہ اواب کسے کہتے ہیں؟ اواب کہتے ہیں وہ کہ اچھی حالت آئے تو ایسا نہیں ہے کہ اچھی حالت میں مدہوش ہو کر کہ میں سب کچھ سیٹ ہے اللہ کو بھول جاتا ہے. جیسے کبھی ہوتا ہے کہ سب کچھ سیٹ ہے تو ذہن میں سب، دل سے تو سب، دل میں تو سب کہتے ہیں زبان سے کہ ہاں اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے ہمیشہ ہم محتاج ہیں، لیکن سب کچھ سیٹ ہے تو عبادت بھی ضروری، اللہ سے تعلق بھی ضروری، دعا عاجزی کرنا بھی ضروری، نافرمانی کریں گے تو نقصان ہوگا، یہ سب ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے، شیطان اوجھل کر دیتا ہے. بلکہ تو اواب میں یہ صفت نہیں ہوتی ہے. اواب کی صفت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے اعتبار سے کتنی بھی خوشحالی ہو، سب کچھ سیٹ ہے، مصیبت نظر بھی نہیں آ رہی ہے، صحت بالکل ٹھیک، فیملی بالکل بہت اچھی طرح فرما بردار، اولاد، بیوی وغیرہ جو بھی، سب کچھ کوآپریٹ کرنے والے، گھر میں خوشی، کام کے اعتبار سے خوشی، ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، پھر بھی ذہن سے یہ اوجھل نہیں ہوتا ہے کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، میری سب سے بڑی ضرورت اللہ کی فرما برداری. اور یہ نہیں، یہ ہو نہیں رہی ہے تو یہ سب کچھ بیکار ہے. اواب کی صفت یہ ہوتی ہے. اور دوسری اواب کی صفت یہ کہ الٹا اچھی حالت ہو گئی، بری حالت میں بھی وہ گھبراتا نہیں کہ یہ خیال نہیں آتا ہے کہ میں تو اب تک اتنی زیادہ اللہ کی فرما برداری کی کوشش کرتا رہا پھر بھی میرے اوپر مصیبت آئی. یہ دیکھو یہ سب جو مجھ سے زیادہ دین کی فکر کم کرنے والے ہیں, بہت سے ایمان بھی نہیں ہے اور وہ مجھ سے بہتر حالت میں, نہیں یہ خیال نہیں آتا ہے. یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ گھبراہٹ مجھ سے کیا ہوگا, دنیا میں میرا سب کچھ چلا گیا. نہیں, ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ بڑے حکیم ہے اور بڑے رحیم بھی ہے, تو جس کے اندر رحمت بھی ہو اور حکمت بھی ہو اس کا ہر فعل رحمت اور حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو رحمت بھی ہے, یعنی جو مجھے مصیبتوں میں مبتلا کیا اس میں کوئی نہ کوئی رحمت ہوگی, مجھے نظر نہیں آ رہی لیکن رحمت ہوگی, اور حکمت بھی ہوگی. تو اواب کی صفت ہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جا رہا ہے لیکن ہم سب پوری امت کو کہ یہ صفت اپناؤ. تو ایوب علیہ السلام کی یہ صفت بھی یہاں نمایاں ہے. تو خیر ایوب علیہ السلام جب اس حالت میں تھے تو گزشتہ درس میں آیا تھا کہ شیطان ان کی اہلیہ جو ہے انہوں نے سب نے ایوب علیہ السلام کو چھوڑ دیا, اولاد کا تو انتقال ہو گیا اور باقی سب دوست وغیرہ چھوڑ گئے ان کو, اور ان کی بیوی جو تھی وہ برابر خدمت میں لگی رہی اور برابر اس فکر میں کہ کوئی کہیں سے شفا حاصل ہو جائے, کوئی اسباب کے درجے میں کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم مل جائے جو شفا کے اسباب مہیا کر سکے, دوائی کر سکے, علاج کر سکے. تو اس میں ایک واقعہ ہوا جو گزشتہ درس میں بھی عرض کیا گیا لیکن یہاں چونکہ آگے کے آیتوں سے اس کا تعلق ہے دوبارہ عرض کرنا مناسب ہو. وہ یہ کہ ایک مرتبہ اسی فکر میں وہ باہر گئی ہوئی تھی تو شیطان کے ذہن میں آیا کہ سب نے تو ایوب کو چھوڑ دیا علیہ السلام, بیوی ساتھ تھی تو بیوی کو کسی طرح پھسلا دینا چاہیے. تو سوچا کہ دنیاوی اعتبار سے وہ تو ایوب علیہ السلام سے الگ ہونے والی نہیں ہے, تو دینی اعتبار سے اس کو نقصان پہنچاؤ. تو شیطان نے پورا پلان بنایا کہ اس علاقے میں آیا حکیم کی شکل میں اور اپنا کلینک شروع کر دیا وہاں, کہ لوگ آنے لگے وغیرہ انسان کی شکل میں. اب ایوب علیہ السلام کی بیوی نے سنا کہ کوئی نیا حکیم ہے بس ہماری بستی میں, تو چلو جا کر اس کو بھی پوچھ لیتے ہیں. تو پوچھا تو اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس علاج ہے اس بیماری کا جو تم بیان کر رہی ہو, میرے پاس علاج ہے اس کا اور میں علاج دوائی وغیرہ علاج کرا سکتا ہوں, لیکن شرط ایک ہے, پیسے بھی نہیں دوں گا لیکن شرط ایک ہے. وہ کیا ہے؟ اتنا ہے کہ جب وہ شفا یاب ہو جائے آپ کے تمہارے شوہر تو پھر تمہیں مجھے یہ کہنا پڑے گا, یہ جملہ کہنا پڑے گا کہ تو نے ان کو شفا دی. اتنا جملہ کہنا پڑے گا کہ تو نے میرے شوہر کو شفا دی. اب بظاہر تو بہت چھوٹا جملہ ہے لیکن اللہ سے نظر کو ہٹانا ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹا جملہ ہے. اللہ سے نظر کو ہٹانا شیطان سمجھ رہا تھا کہ کسی کو گرانا ہو تو اللہ سے نظر ہٹا دو. اب ایوب علیہ السلام کی بیوی جو ہے اس کے ذہن میں تو نہیں آیا کہ یہ مجھے دھوکہ دینے کی خوشی میں, لیکن ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ ان کو معلوم تھا کہ میرے شوہر تو نبی ہے تو جا کر پوچھتی تھی کوئی بھی قدم ہو تو سوچا ہوگا کہ شفا وہ کتنی امید لے کر گئی ہوگی, اور کبھی آدمی امید میں ہوتا ہے تو چھوٹا نقصان بھی اسے نظر نہیں آتا ہے. تو گئی واپس ایوب علیہ السلام, سنا تو فوراً سمجھ گیا کہ یہاں تو گڑبڑ ہے, ایسے کوئی پیسے نہیں مانگے اور کہے یہ کہے. اب آپ خود غور کیجئے کہ ایوب کوئی اتنا بیمار ہے اور دوسرا آدمی آ کر کہے کہ شفا کا کوئی راستہ نظر آ گیا, آدمی تو فوراً کود پڑتا ہے. لیکن پورا سنا اور فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہ تو شیطان ہے یا شیطان کا کوئی ایجنٹ ہے, تو فوراً بیوی کو متوجہ کیا اور اس کے نتیجے میں ان کو بہت ہی فکر اور ناراضگی ہوئی کہ شیطان میری بیوی کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے مجھے بھی ان کو بھی راہ راست سے ہٹانے کے لیے. تو انہوں نے قسم کھائی اس وقت
قسم کھائی اس وقت کہ میں جب بہتر ہو جاؤں تو 100 مرتبہ 100 مرتبہ ان کو لکڑی سے ماروں گا. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسی ظلم والا بات ہے, بظاہر کوئی چھوٹی چیز ہے, وہ بھی احساس نہیں ہوا تھا. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے زبان سے ایک قسم نکلوائی, اور آگے آئے گا کہ قسم پوری نہیں کی انہوں نے. پھر قسم نکلوائی اس لیے کہ آگے اس کے نتیجے میں بہت جو اللہ کی طرف سے جو حکم آنے والا تھا اس میں بہت سی حکمتیں ہیں, تو یہ حکمتیں ہمارے سامنے لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے زبان سے یہ نکلوایا. دوسری بات یہ کہ ان نبی جو ہے وہ انسان ہوتا ہے, اور جس طرح ہر انسان وہ انفعالی کیفیت اور ایموشنز کے غلبے میں آ کر کبھی کچھ ایسا کہہ دیتا ہے کہ جب ہوش میں پورا آ جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ نہیں نہیں یہ نہ کہتا تو بہتر ہوتا, تو نبی کو بھی ابھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. گناہ کا کام تو کبھی نہیں ہوگا, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جذبات میں مغلوب ہو کر کوئی کچھ کہہ دیا, کچھ کیا, پھر واپس پورے ہوش میں آئے تو سوچا کہ نہیں بہتر طریقہ دوسرا تھا. تو یاد رکھیے, وہ پورے ایک تو پورے بیمار تھے, اور پھر یہ نظر آیا کہ شیطان نے میری بیوی کے ذریعے مجھے اور ان کو پھسلانے کی کوشش کی, اور کامیاب ہونے کے قریب بھی ہو گیا تھا. اور تیسری بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بظاہر تو چھوٹی چیز تھی, لیکن جو لوگ دیندار ہیں ان کے یہاں دین میں کوئی بھی نقص کا آنا وہ بہت بڑی مصیبت سمجھی جاتی ہے, بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہم لوگ دنیا میں کوئی نقص, ہمارے دنیاوی حالت میں کوئی نقص آ جائے, کوئی کمی آ جائے, تو اس سے ہمیں ناراضگی اور ہمیں پریشانی ہوتی ہے, اس لیے کہ ہمارا سوچ دنیا کا ہے. تو کوئی ہماری گاڑی کو تھوڑی سی ٹکر لگا دے تو ہم بہت ناراض ہو جاتے ہیں, حالانکہ آدمی اگر سوچے اول تو آدمی سوچے کہ گاڑی کون سی بڑی چیز ہے, وہ تو ریپلیسبل ہے, اور دوسرا آدمی سوچے کہ چلو کئی 100 پاؤں اس کے خرچے میں ہو گئے, پھر بھی آدمی اگر ذہن میں سوچے کئی 100 پاؤں میری ایک سال کی کمی کے بنسبت بھی بہت ہی کم ہے, لیکن ہم کتنے ناراض ہو جاتے ہیں. بلکہ جو کبھی جھگڑے کرنے کے لیے تیار بھی ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے فوٹوز لیا اور کسی کو دکھایا, وہ کہہ رہے کہ 200 پاؤں 300 پاؤں کا نقصان ہے, اور ہم جھگڑے نہیں نہیں 300 پاؤں کا تھوڑا ہے 400 پاؤں کا ہے. تو چونکہ ہمارے نظر ہمیشہ دنیا کی, تو دنیا میں نقصان کوئی بھی آتا ہے کام پہ ہم, اور دیکھا کہ ہمارے میری ٹیم میں کسی اور کو پروموشن ملا ہے حالانکہ ہر اعتبار سے میں فائق ہوں, تو ہمیں بہت ناراضگی ہوتی ہے, ہمیں بہت ناراضگی ہوتی ہے. حالانکہ اگر ہم اس پر غور کریں تو اول تو یہ کہ ہم جس پوزیشن میں ہیں تو ہم تو سیٹ ہیں, یعنی ایسا نہیں کہ پیسے کی کمی ہے اور دقت ہو رہی ہے اور پروموشن کی بہت زیادہ ضرورت, نہیں بالکل کافی پیسے آ رہے ہیں کمائی, اور جاب بھی پسند ہے, تو پروموشن نہ بھی ہو تو کوئی نقصان نہیں, لیکن صرف یہ احساس کہ میرے ساتھ دنیاوی اعتبار سے تھوڑی ناانصافی ہوئی, اسے کتنی ناراضی ہو رہی ہے. تو ان لوگوں کا نظر دنیا کی طرف تھا ہی نہیں, پورا آخرت کی طرف. تو دینی اعتبار سے کوئی بھی نقص آئے اس سے بہت زیادہ ناراضگی اور پریشانی ان کو ہوتی تھی, اس لیے ان کی زبان سے یہ نکل گیا. تو خیر یہ ان کے زبان سے نکل گیا, پھر بہتر ہو گئے, اللہ نے شفا نصیب کی. اس کے بعد ان کو فکر ہوئی کہ ایک قسم تو ہو گیا لیکن قسم مناسب نہیں تھا, قسم کھا کر یہ کہہ دیا, اور مناسب نہیں تھا, اور بالخصوص بیوی کے ساتھ جو پورے اس مدت میں خدمت میں رہی, تو دعا بھی کی ہوگی اللہ کی طرف سے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی متوجہ ہوئی, ظاہر ہے کہ نبی کی خدمت اس نے کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حل اور ایک سلوشن اتارا, وہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا, اور اپنے ہاتھ میں ٹنکوں کا ایک مٹھا لو, ایک ہینڈفل لو ٹنکوں کا, ٹوگز کا, چھوٹے سے ٹوگز, فَضْرِبْ بِهِ, اور اس کے ساتھ ایک مرتبہ مارو. کیا مطلب؟ ایک جو ہم انگریزی میں کہیں گے کہ بنچ, جس میں 100 چھوٹے چھوٹے ٹنکو چھوٹے ٹوگز ہیں, اس کو لو اور اس کے ساتھ ایک مرتبہ مارو تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے جو قسم ہے وہ ادا کر لی. ولا تحنث, آپ کو قسم توڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ سوچیں گے یہ کیسا عجیب و غریب ہیلا نکالا, قسم تو کھائی تھی 100 مرتبہ مارنے کی اور ایک بار جس میں 100 دن کی. تو یہ ایک قسم کا ہیلا تھا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا, ایک قسم کا لوپ ہول تھا. اور شریعت میں اصول یہ ہے کہ کوئی بھی لوپ ہول جو ہے نا, آپ کو مثال لوپ ہول کیسا کیا ہے آپ کو مثال دوں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے. مثال کے طور پر میری زکوٰۃ پہلا رمضان مجھے زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے, پہلا رمضان مجھے زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے. اور تو اس کا مطلب پہلے رمضان مجھے حساب لگانا پڑے گا اور جتنے پیسے ہیں اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور پہلا رمضان آ رہا ہے, ابھی شعبان کے 20th تاریخ ہے اور خیال آئے کہ اس سال تو بہت کچھ پیسے کمائے, وہ زکوٰۃ کا فگر بھی نہیں اندازہ کیا تو کچھ بھاری لگا. تو سوچا کہ چلو اپنے ایک قریبی دوست ہے جو بہت ہی قریب دوستی ہے اور امانت دار ہے, اس کو ہدیے میں 50,000 ابھی دے دوں اور کہہ دو کہ رمضان کے بعد دوبارہ ہدیے میں دے دیں تاکہ میری زکوٰۃ کی تاریخ پر اس پر زکوٰۃ دینا نہ پڑے. ہیلا ہے. اور دوسرے بھی قسم کے ہیلے ہیں, یہ تو مثال دی میں نے, حج کا موقع آ رہا ہے اور کیا رہا ہے کہ نہیں اس سال تو حج نہیں کرنا ہے اس لیے کہ اس سال تو میرا گھر خریدنے کا ارادہ ہے اور حج میں تو 10,000 پاؤنڈ, بلکہ بیوی ساتھ جائیں گے تو 20,000 پاؤنڈ نکل جائیں گے. تو کیا کرے, تو وہی کیا کہ جو 1,00,000 پاؤنڈ تھے اسے ان کو حج میں دے دو. جس نے حج کر لیا ہے کوئی امانت دار کہہ دو کہ حج کے موسم کے, جیسے کہ حج کے موسم میں حج کا موسم شروع ہوتا ہے ذوالقعدہ سے, تو اس میں وہ پیسے نہیں ہیں تو حج فرض نہیں ہوتا ہے. اور پھر کہہ دو کہ 10th ذوالحجہ کے بعد کسی موقع پر حج دن واپس دے دیں. تو اس سلسلے میں اصول یہ ہے کہ شریعت جو چاہتی ہے, شریعت اس کو باطل کرنے کے لیے کوئی بھی ہیلا استعمال کرنا بہت سنگین گناہ ہے. شریعت چاہتی ہے کہ فقراء کو امداد ہو, آپ کا زیادہ مال آیا تو اس سے کچھ حصہ فقراء کو ملے, تو اس کو باطل کرنے کے لیے, اس مقصد کو فوت کرنے کے لیے کوئی بھی ہیلا نکالنا وہ بہت سنگین گناہ ہے. شریعت چاہتی ہے کہ ہر شخص پیسے ہو جائے تو حج کے لیے جانا چاہیے, بہت اہم عبادت ہے, دین کا بہت حصہ ہے, اسے بہت اہم حصہ, اس کے بغیر دین کامل نہیں ہو سکتا ہے. اس کو باطل کرنے کے لیے ہیلا بہت سنگین گناہ ہے. ہاں کبھی کوئی ضرورت پڑتی ہے, کبھی کوئی ضرورت پڑتی ہے اور اس میں تو کسی مفتی کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ میرے حالت ہے, اس حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے, اور مفتی کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یہ شریعت کا کوئی مقصد باطل کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ واقعتاً کوئی ضرورت آ گئی کہ وہ دقت میں پڑ جائے گا یہ بندہ بیچارہ, تو اس وقت ہو سکتا ہے مفتی کہہ دے کہا آپ اس ہیلے کو استعمال کیجئے, اس موقع پر آپ کے لیے یہ ہیلا استعمال کرنا جائز ہے. تو ہیلا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے یہاں ہیلا اتارا, یہاں مقصود یہ نہیں تھا کہ قسم بنائے قسم کو پورا نہیں کرنا ہے, یہاں مقصود یہ تھا کہ قسم جو کھائی تھی میں نے یہ پوری مناسب نہیں تھی بالخصوص, اور اس سے کسی کو تکلیف بھی ہوگی. چلو اگر ہلکے سے انداز میں بھی کرے پھر بھی وہ 100 مرتبہ کرنا پڑے گا. تو شریعت کا کوئی مقصد باطل کرنا یہ پیش نظر نہیں تھا, یہ پیش نظر تھا کہ شریعت کا ایک اہم چاہت کیا ہے کہ کسی کو بغیر ضرورت نقصان نہ ہو, جس لوگوں نے خدمت کے احسان کیا ان کو اچھا بدلہ دیا جائے, تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہیلا اتارا. امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا. تو خیر یہ بات ہے, اور یہاں یہ بات بھی عرض کی جائے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رحمت کے طور پر اتارا ان کو. تو آگے آئے گا کہا ہے انا وجدناہ صابرا فاضرب بہ ولا تحن. اچھا یہ بات پیش نظر رہے کہ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا قسم بہت ہی اہم چیز ہے. پہلی بات تو قسم کے بارے میں کہ چھوٹی بات میں قسم نہیں کھانا چاہیے, واقعاً ضرورت تو اس وقت قسم. بعض لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے ہر چھوٹے موٹے کام میں قسم کھا رہے ہیں. نہیں نہیں, یہ شریعت کا مزاج ہے کہ ضرورت ہو واقعاً اپنی بات کو مضبوط کرنے یا کسی بات کو مضبوط اس وقت قسم کھایا جائے. دوسری بات, قسم کسی نے کھا لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے کوئی قسم کھا لی اور پھر احساس ہوا بعد میں کہ نہیں, جس کام میں نے قسم کھا کر کہا کہ یہ کام مجھے میں کروں گا, یہ کام تو مناسب نہیں ہے, یا تو گناہ ہی ہے یا مناسب نہیں ہے, شریعت ناپسند کرتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت شریعت کا حکم یہ ہے کہ قسم کو توڑ دو اور کفارہ دے دو. اور ذہن میں آ رہا ہے کہ نہیں, یہ کرنا بہتر نہیں ہے, وہ کرنا بہتر ہے, وہ کرو. تو خیر, لیکن یہاں ان کو قسم توڑنی نہیں پڑی. انا وجدناہ صابرا, یقینا ہم نے ان کو صبر کرنے والے پایا. نعم العبد, کیا بہترین بندہ تھا. انہ اواب, یقینا وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. اواب کا معنی ہم نے سمجھا دیا. اب آگے یہ ایک ذکر آ گیا, آگے کچھ مزید انبیاء کا ذکر ہے لیکن ان کی تفصیلات نہیں ہیں, صرف ان کے نام ہے کہ جس طرح جیسے کہ تفصیل سے پہلے داؤد علیہ السلام کا واقعہ آیا, اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے کچھ واقعات, اس کے بعد ایوب علیہ السلام کے ساتھ. تو تین واقعات صبر اور رجوع اللہ کے آگے سامنے آ گئے, یہ کافی سمجھا گیا. اب باقی کچھ نام ذکر کر رہے ہیں. نام ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ نام ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو بہت سے حضرات نے یہ کام کر چکے ہیں, یہ اوصاف اپنا چکے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ اوصاف بہت کم لوگوں کو حاصل ہوئے, نہیں نہیں, ماضی میں بہت سے لوگ ایسے تھے. جب بہت سے لوگوں ایسے تھے تو ہر امتی کو کہا جا رہا کہ تم بھی ایسا ہو سے بن سکتے ہو, تم بھی اوصاف اپنا سکتے ہو. وذکر عبادنا, یاد کیجئے ہمارے بندے ابراہیم کو اور اسحاق کو اور یعقوب علیہ السلام کو. اولی الایدی والابصار, وہ ہاتھوں اور آنکھوں والے. اس کی کیا مطلب؟ تو ہاتھ سے آدمی کام کرتا ہے, تو ہاتھوں والے کا مطلب یہ کہ اعمال بہت زیادہ کرنے والے تھے, اعمال بہت زیادہ کرنے والے تھے. اور آنکھ سے آدمی علم حاصل کرتا ہے, دیکھتا ہے, یا تو کچھ پڑھ کر دیکھتا ہے, یا کچھ دیکھتا ہے, کسی کو دیکھتا ہے, علم حاصل کرتا ہے. تو اس کا مطلب علم بھی, عمل بھی ان کے پاس تھا اور علم بھی ان کے پاس تھا. کہ ہمارے یہ بندے یاد کیجئے, ان کے رجوع اللہ ہوتا اور علم و عمل دونوں تھے. جیسے کہ یہ دونوں بہت اہم صفت ہے. ایک ہے عمل ہے لیکن علم نہیں ہے, تو وہ عمل بیکار ہوگا, وہ عمل صحیح نہیں ہوگا. اور عمل نہیں ہے لیکن علم ہے, وہ بھی بیکار. اسے کہ مقصود زندگی کا آخرت میں کسی کو یہ نہیں کہا جائے کہ بہت زیادہ علم حاصل کر کے آئے, بہت زیادہ کتابیں پڑھ کے آئے, چلو جنت میں چلے جائے, نہیں, یہ کسی کو نہیں. تو وہ عمل والے بھی تھے اور علم والے بھی تھے. مزید, انا اخلصناہم بخالصا ذکر الدار, ہم نے انہیں ایک خاص وصف کے لیے اختیار کیا, چنا, یعنی حقیقی گھر کی یاد. ہم نے ان کو ایک خاص وصف کے لیے چنا. یہ انبیاء جن کا تذکرہ آ رہا ہے, اگر ان کا خاص وصف بتانا ہے تو وہ کیا ہے؟ ایک خاص وصف. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ وصف دوسروں میں بھی ہوگا لیکن ان میں بہت سے اعلیٰ درجے میں اور بہت سے صاف اور خالص اور پیور. وہ کیا تھا؟ حقیقی گھر کی یاد. حقیقی گھر سے مراد آخرت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں اگر قرآن کے الفاظ دیکھے, ذکر الدار کا مطلب گھر کی یاد, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر کا لفظ استعمال کیا آخرت کے لیے. اسے کہ حقیقی گھر وہی ہے, دنیا تو ہوٹل ہے. ہوٹل میں آدمی جاتا ہے, سفر میں جاتا ہے اور ہوٹل میں ایک ہفتے کے لیے جاتا ہے، کبھی نہیں سمجھتا کہ یہ میرا گھر ہے، ہمیشہ ذہن میں یہ ہوٹل ہے، دنیا میں آخر ہوٹل میں ہے، اس لیے بہت وقتی طور پر رہ رہا ہے اور وقت بھی بہت کم ہے، بس یہاں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہے. آخرت میں جائے گا تو پوچھا جائے گا کہ کب لبست تم فی الارض عدد سنین، کتنے سال دنیا میں رہے، تو ہر ایک کیا جواب دے گا، لبستنا یوما او بعض یوم، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں دنیا میں رہا ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. دنیا میں جو سب 80 سال 100 سال کی عمر بھی ملی، تو آخرت، اور ایسا نہیں کہ آخرت میں 1000 سال کے بعد، آخرت میں پہلے دن پوچھا جائے گا تو کہے گا کہ ایسا ہی مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایک دن یا اس سے کم. تو ہوٹل میں بھی آدمی جو ایک دن سے زیادہ رہتا ہے، تو جب یہ بات ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں کا گھر کہنے کے لائق قابل نہیں ہے، آخرت کے گھر کو گھر کہنے کے، وہ گھر کہنے کے قابل ہے. تو حقیقی گھر کی یاد، حقیقی گھر کی یاد، یعنی ہمیشہ آخرت کی یاد تھی، ہمیشہ آخرت کے پیچھے لگے ہوئے تھے، دنیا کا کوئی شائبہ ہی نہیں تھا، ان کا خاص وصف ہے. ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان جیسے بننا ہو تو یہ وصف بھی اپنا. میں یہاں ضمن ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، ہمارا مزاج کیا ہے کہ دین ضرورت ہے اور دنیا مقصد. کیا مطلب؟ اللہ نے ہمیں، ہم ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو تھوڑی بہت دین کی فکر رکھنے والے ہیں، ان لوگوں کی نہیں جو دین کی فکر والے بالکل نہیں ہیں. نہیں، ہمارا مزاج کیا ہے کہ دین ضرورت. کیا مطلب؟ کہ یہ کرنا ہے، یہ نماز تو ضرور ہے تو یہ کرنا پڑے گا، یہ کام ضرور ہے تو یہ کرنا پڑے گا، یہ کام ضرور ہے، چلو یہ ہو گیا الحمدللہ، اب باقی وقت اس کو دنیا کے پیچھے خرچ کرو. یعنی دین ضرورت کے بقدر، گیٹ دین آؤٹ آف دا وے سو وی کین فوکس آن دنیا. نماز سے جلدی فارغ ہو جاؤ تاکہ ہم سب ساتھ دعوت شروع ہو سکے. ہم سمجھے کہ بہت اچھا جملہ، پہلے نماز پڑھ لو، سمجھے کہ بہت اچھا جملہ، نماز کا وقت پہلے سب نماز پڑھ لو اور پھر کھا لو. سمجھے کہ نماز کو ترجیح دے، نماز کو ترجیح نہیں دے رہے. اسی کے ذہن میں کیا ہے کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ تاکہ آرام سے بیٹھ کر کھا سکتے. تو انبیاء کا وقت وہی تھا، انبیاء کا وقت دین مقصد تھا اور دنیا ضرورت کے بقدر. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اور اسی لیے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یقیناً وہ ہمارے نزدیک وہ بہترین چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، چنے ہوئے تھے اور بہترین چنے، اس وصف کی وجہ سے. اور پھر مزید نام آ رہے، وَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذُلْكِفْلَ، اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو اور الیسع کو اور ذوالکفل کو یاد کرو. آخر میں دو، پہلے تو آیا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، مشہور انبیاء جن کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، پھر اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی مشہور نبی، اور آخر میں دو غیر مشہور انبیاء کا ذکر آیا، اتنے غیر مشہور کہ اگر ان کا نام قرآن میں نہیں آتا تو شاید اکثر مسلمانوں کو احساس بھی نہیں، معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ نبی ہے، الیسع اور ذوالکفل. اور دو غیر مشہور نام ذکر کر کے ہمیں بتایا گیا کہ اس وصف کو جو اپناتا ہے غیر مشہور ہونے کے باوجود قابل ذکر ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں قابل ذکر، قابل وہ درجے والا ہو جاتا ہے، کچھ اور بظاہر نہیں ہوتا ہے. حالانکہ نبی کے پاس تو بہت کچھ ہے، لیکن وہ انبیاء میں اعلیٰ درجے والے انبیاء نہیں تھے، عام انبیاء میں شمار تھے، لیکن ان کے ذکر آیا قرآن میں ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ وصف اپناؤ تو سب کچھ آ جائے گا. ذکر الدار، وکل من الاخیار، ان میں سے ہر ایک بہترین لوگوں میں سے تھے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو آخرت کی صحیح معنی میں فکر، آخرت کو مقصد بنانے کی اور ہمارے حقیقی گھر بنانے کی توفیق نصیب فرمائیں. ایک چھوٹے سے واقعے میں پر آخر میں ختم کرتا ہوں کہ وہ تاریخ کتاب میں لکھا ہے کہ تابعین کے زمانے میں، بلکہ تابعین کے زمانے کا آخری دور، زیادہ تر تبع تابعین ہے، ایک شخص گیا اور ایک مشہور شہر میں، ہو سکتا ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، کوئی اور اسلامی ملک، اسلامی امپائر کے مشہور شہر میں گیا اور پوچھا کہ ایک بہت اہم سوال ہے، تو یہاں کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کوئی صحابی؟ تو اس کو کہا گیا کہ صحابی تو کوئی نہیں ہے, وہ تو سب چلے گئے. اچھا یار کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا؟ تو پوچھا, بتایا گیا ہاں یہ فلا تابعی ہے. تو ان کو پاس متوجہ کیا, پہنچے, پہنچ گئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, مسافر ہے؟ اچھا جی جی. کوئی کہا جی, ایک سوال, ایک بہت اہم سوال لے کر آیا. وہ سوال کیا؟ وہ سوال یہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم پہلے زمانے کے لوگ صحابہ مراد تھے, پہلے زمانے کے لوگ صحابہ کی بات سنتے تھے تو ان کو موت سے گھبراہٹ نہیں تھی, آخرت میں جانے کا شوق تھا, اور ہم لوگوں کو موت سے گھبراہٹ اور آخرت میں جانے کا خوف شروع پیدا ہو گیا. یہ کیوں ہے؟ بہت اہم سوال ہے, یہ کیوں ہے؟ تو اس تابعی نے بہترین جواب دیا, اس تابعی نے جواب دیا کہ ان لوگوں نے جو صحابہ رضی اللہ عنہ تھے اور جو بڑے لوگ جو گزر گئے, ان لوگوں نے وہاں کچھ بنانے کی, وہاں کچھ کنسٹرکشن کی فکر تھی, اس جگہ کو آباد کرنے کی فکر تھی, تو اس جگہ کو خوب آباد کیا, محل سے, باغ سے, اعمال کے ذریعے محل سے, باغ سے, درخت سے. تو پھر احساس ہونے لگے, اور یہاں اس دنیا کی بالکل فکر نہیں تھی, اس دنیا میں جو تھوڑا بہت آیا وہ اس سے گزارا کیا. تو پھر احساس ہونے لگا کہ یہاں تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور وہاں تو ہمارے پاس سب کچھ ہے. تو شوق پیدا ہونے لگا کہ وہاں ہم کب چلے جائیں, اور ظاہر ہے کہ موت کے ذریعے آدمی آخرت میں چلا جاتا ہے, اور ہمارا حال الٹا ہے. وہاں کو تو ہم نے ویران رکھا, وہاں تو کچھ محل وحل گھر درخت کچھ نہیں ہے, اسے کہ اعمال کی فکر نہیں ہے, اور یہاں سب کچھ بنا لیا ہے, بہترین گھر, بہترین باغات, مال دولت. تو ہمیں خیال آتا ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر ویران جگہ میں چلے جانا, موت کے وقت تو ایسا ہوگا, تو ہمیں موت سے گھبراہٹ ہوتی ہے. تو ہم بھی اگر آخرت کو مقصد بنائیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ ہمیں بھی شوق ہونے لگا کہ بہت انشاءاللہ بہت کچھ انتظار کر رہا ہے میرے لیے, کب میں چلا جاؤں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بات فرمان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. آخر دعا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.